الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کا جمعہ ہے. یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمارے باطن کی اصلاح کا مہینہ ہے. باطن کی بیماریاں روحانی امراض کہلواتے ہیں، اور روحانی امراض انسان کے ساتھ جاتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتا ہے، جسمانی امراض ساتھ نہیں جاتے. جس نے اس دنیا میں اپنے روحانی امراض کا علاج کیا، اس کی بیماریاں دور کی، نقائص دور کیے، اور روحانی خوبیاں پیدا کی، روحانی کمالات پیدا کیے، اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کیا، اپنی عملی زندگی کو دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارا، عملی زندگی میں پیغمبر کی تعلیمات غالب رہی، پیغمبر کی سنت پر عمل کیا، ان کے لائے ہوئے طریقوں پر چلا، تو یقیناً اسے روحانی ترقی بھی حاصل ہوگی، تعلق مع اللہ بھی مضبوط ہوگا، اس کے اندر شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اور صلاحیت بھی پیدا ہوگی، کیونکہ روحانی راستے کی بڑی رکاوٹ شیطانی قوتیں ہوتی ہیں۔ انسان کے اندر بھی شیطانی قوتیں ہیں اور باہر بھی ہیں۔ اندر کی شیطانی قوتیں گناہ کبیرہ کی طرف کھینچتی ہیں، اور گناہ بہت بڑا حجاب ہے انسان کی اصلاح کے راستے میں۔ گناہوں کی زندگی دل کو سیاہ کر دیتی ہے، عقل کی صلاحیتوں کو خراب کر دیتی ہے، نفس کی تہذیب کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نہ نفس مہذب رہتا ہے، نہ قلب میں محبت الہی غالب ہوتی ہے، نہ عقل و شعور میں حق اور باطل کے پہچاننے کی صلاحیت رہتی ہے۔ جس کی عقل خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے، اس کی ساری صلاحیتیں منفی استعمال ہوں، اس کی زندگی ایک ظلم اور تاریکیوں کی زندگی ہوگی، اس کی کشش گناہوں کی طرف ہوگی، نیکی سے بھاگے گا اور گناہ کی طرف تیزی سے بڑھے گا۔ جس کا دل سیاہ ہو جائے گناہ کر کے، اس میں نماز کی کشش نہیں رہا کرتی، روزے کی کشش نہیں رہا کرتی، اس میں قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرنے کی، اس کی تلاوت کی، اس کو سمجھنے کی کشش ختم ہو جاتی، اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ شیطانی راستے کو اپنی کامیابی کا راستہ سمجھتا ہے اور پیغمبر کے راستے کو ناکامی کا راستہ سمجھتا ہے۔ شیطان کے اتباع کرے گا، ذہن خراب ہوگا، زبان خراب ہوگی، آنکھیں خراب ہوں گی، مائنڈ سیٹ خراب ہوگا۔ گویا جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خوبیاں رکھی تھی، انعامات رکھے تھے، ان انعامات کی قدر کرنے کے بجائے اس کی ناقدری کرتا ہے، اور شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، آپ کا حکم نہیں مانوں گا، اس کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، فرشتوں سے نکلا ہوں، اب مجھے قیامت تک کی تو مہلت دے دے، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نظر نہیں آیا کرتا، شیطان کا پروگرام نظر آتا ہے، وہ ایک پروگرام رکھتا ہے۔ قرآن حکیم اس کے پروگرام کا تعارف بھی کراتا ہے، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں شیطان کے پیچھے چل رہا تھا یا پیغمبر کی تعلیمات کے پیچھے چل رہا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب شیطان کے پروگرام پر انسان چلتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ شیطان کے نمائندہ جماعت کا انتخاب کرتا ہے، حزب الشیطان، جو شیطان کے پروگرام کو چلانے والی جماعت ہوتی ہے اس کا ممبر بنتا ہے، اس کا اطاعت گزار بنتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ شیطانی جماعت ہے، اس کے پیچھے چلنے سے، اس کے غالب آنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اس کے غالب آنے سے میری سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا، اس کے غالب آنے سے میں دین کے نظام سے کٹ جاؤں گا، اس کے غالب آنے سے میں اپنی دنیا بھی برباد کروں گا اور آخرت بھی برباد کروں گا، جانتا ہے، لیکن گناہوں کی سیاہی نے نیکی کی کشش اس میں سے کر دی اور برائی کی کشش پیدا کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، نہیں کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ زنگ زدہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ گویا اس نے اپنے قلب میں تاریکیوں کو جگہ دے دی، قلب کی صلاحیتوں کو گناہوں میں لگا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نیکیوں کے لیے دی تھی، اس نعمت کی قدر کرتا اور نیکیوں کی طرف لگاتا۔ نیکی نام ہے پیغمبر کی اطاعت کرنے کا۔ اب پیغمبر کی اطاعت چھوڑ دی، پیغمبر نے جو جماعت تیار کی اس کی اطاعت چھوڑ دی، پیغمبر کے جو ورثاء علماء ربانی آئے اس کی اطاعت چھوڑ دی، اور اطاعت شیطان کی کرنے لگا، شیطانی جماعت کا نمائندہ بنا، حزب الشیطان میں داخل ہوا۔ شیطان تو اس کا ازلی دشمن تھا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، فحشاء کا دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا ایک سسٹم دیتا ہے، بے حیائی کا ایک پورا نظام دیتا ہے، وہ بے حیائی کی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، فحشاء کا ایک پورا نظام ہے جو فحشاء کے ذریعے سے قانون سازی کر کے فحشاء کو تحفظ دیتا ہے، ایک پورا سسٹم ہے اس کا۔ انبیاء اکرام نظام لے کر آتے ہیں، ایک سسٹم لے کر آتے ہیں، ایک قوانین لے کر آتے ہیں، ان کی ایک ملت ہوتی ہے۔ جو قوم پیغمبر پر ایمان لاتی ہے اس کے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے سوسائٹی میں اپنے اوپر پیغمبر کی تعلیمات کو غالب کرے، اس کو زندہ کرے، اس کا اتباع کرے۔ پیغمبر کی تعلیمات سب سے پہلے پیغمبر ہی کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی. وہ جن علوم کے حامل ہوتے ہیں وہ وحی کے علوم ہوتے ہیں. ان میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے شیطان کی جماعت میں اپنے آپ کو داخل نہیں کرنا, اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے, اس کا ممبر نہیں بننا, یہ تمہاری صلاحیتوں کو تباہ کریں گے. پیغمبر کی تعلیمات گناہوں سے روکتی ہے اور خاص طور پر گناہ کبیرہ سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے اور اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر لو گے تو چھوٹے موٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے, تمہیں عزت کا مقام دیں گے, تمہیں ذلت سے نکالیں گے. ذلت غلامی ہے, ذلت محتاجگی ہے, ذلت لڑائی اور جھگڑے ہیں, انتشار اور افتراق ہے, ذلت ظالم حکمرانوں کی اتباع ہے, ذلت کا راستہ سود خوری کا ہے, حرام مال کمانے کا ہے, ذلت کا راستہ دوسرے انسانوں کی عزت آبرو اور جان و مال کے عدم تحفظ پیدا کرنے کا ہے, یہ ذلت کا راستہ ہے. اگر تم شیطان کی جماعتوں کے پیچھے چلو گے تو تم اپنے سماج کا جائزہ لینا کہ وہ عزت کے راستے پر جا رہا ہے یا ذلت کے راستے پر جا رہا ہے. جس سماج میں, جس معاشرے میں پیغمبر کی تعلیمات غالب نہ ہوں اور شیطان کی سیاست غالب ہو, شیطان کی معیشت غالب ہو, شیطان کا قانون غالب ہو, شیطان کی تہذیب ہو, شیطان کی ثقافت ہو, شیطانی مائنڈ سیٹ بنے, شیطانی نظام تعلیم ہو, تم اس میں یہ کیا سمجھتے ہو کہ پیغمبر کی تعلیم غالب آئے گی؟ جس نے یورپ کی سیاست پڑھی ہے, پولیٹیکل سائنس میں ایم اے ایم ایس سی پی ایچ ڈی کیا ہے, نظام تعلیم کے ذریعے سے, تو اس کے ملک میں پیغمبر کی سیاست غالب آئے گی یا کسی لارڈ میکالے کی آئے گی؟ جس نے اکنامکس نظام سرمایہ داری کے اصول پر پڑھی ہے, جس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے, جس میں غربت پیدا ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے انسان دوسرے انسانوں کا استحصال کرتا ہے, حقوق غصب کرتا ہے, مفاد پرستی خود غرضی غالب کرتا ہے, اس اکنامکس کا ڈگری ہولڈر کہ یہ کہے کہ جناب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا معاشی نظام پیش کروں گا تو کیسے؟ اور جب یہ سوسائٹی پر غالب آئے گا, یہ کوئی سیکٹری بنے گا, کوئی بیوروکریٹ بنے گا, کوئی وزیر خزانہ بنے گا, کوئی آئی ایم ایف کا نمائندہ بنے گا, اس کے پاس تو پیغمبر کی اکنامکس ہے ہی نہیں, تو پھر لائے گا کیسے؟ یہ تو شیطان کی اکنامکس پڑھ کے آیا ہے اور یہاں آ کر یہ حکمران بن گیا. دو ذریعے ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر صحیح تعلیم اور ترقی کے، اور جس نے ان دونوں ذریعوں کو ٹھیک کر لیا وہ قوم ترقی کرتی ہے، اور جس نے کسی قوم کے اندر اگر ان طریقوں کو چھوڑ کر اس کے مخالف طریقوں کو اختیار کر لیا وہ قوم زوال پہ جاتی ہے۔ انسانی سوسائٹی زندہ ہوتی ہے پیغمبر کی تعلیمات سے، پیغمبر جو قوانین لے کر آتے ہیں، جو نظام حیات لے کر آتے ہیں، جو صحیح مذہب لے کر آتے ہیں، غلط مذہب کا انکار کرتے ہیں، ملاوٹ والے مذہب سے بچاتے ہیں، ان میں کمالات علمی بھی ہوتی ہے، کمالات عقلی بھی ہوتی ہے، معجزات کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ وہ جس تعلیم کو لے کر آتے ہیں وہ تعلیم انسانیت کی ترقی کی ہوتی ہے۔ ان کے ورثاء وہ ہوتے ہیں جو کمال درجے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں دین کی۔ ان پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ہادی غالب ہوتا ہے، ولی کل قوم ہاد۔ ہدایت کا علم اتنا کامل ہے ان کے پاس کہ کوئی شیطانی نظام، شیطانی طاقت، شیطانی علوم اس کو مرعوب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس علم کی طاقت سے اس کی عقل و شعور نے غلط اور صحیح کی پہچان حاصل کر لی، اس کے قلب نے اطاعت اختیار کر لی ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے احکامات کی، وہ پیغمبر کے اتباع میں اپنے آپ کو نورانی بنا چکا، اس نے ساری ظلمتیں دور کر دی، اس کا قلب نورانی ہے، نور کے کمالات رکھتا ہے۔ پیغمبر کا لایا ہوا علم سارا نورانی ہوتا ہے، اس کی نور بصیرت جس کا تعلق رحمت الہی کے نزول کے ساتھ ہے، ہدایت کے ساتھ ہے، بصائر للناس قرآن حکیم اس کو کہتے ہیں، وہدن ورحمہ۔ جس سوسائٹی میں پیغمبر کی تعلیمات رحمت کی، ہدایت کی غالب ہوتی ہیں وہ سوسائٹی ترقی کرتی ہے۔ دینی علوم پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں اگر حاصل کیے جائیں تو وہ دور کے گمراہ قسم کے مذہبی تعارف کا انکار کر دیتا ہے اور صحیح مذہب کا تعارف کراتا ہے۔ وہ نہ گمراہ ہوتے ہیں جو اس علم کے حامل ہوتے ہیں، صحیح عالم وہ ناقص نہیں ہوتے، وہ مفاد پرست بکاؤ مال نہیں ہوتا، وہ فرقہ پرست نہیں ہوتے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتے۔ ناقص علوم کے حامل سب سے زیادہ کسی بھی قوم کو نقصان پہنچاتے، اور کامل علوم کے حامل جو پیغمبر کی تعلیمات کے ماہر ہوتے ہیں، اس کے اصول قاعدے ضابطے جانتے ہیں، اس کے غالب کرنے کے طریقے جانتے ہیں، طریقہ پیغمبر پر اپنی زندگی کی تشکیل کرتے ہیں، نماز جیسے پیغمبر نے پڑھی ویسے پڑھنی ہے، حج جیسے پیغمبر نے کیا ویسے کرنا ہے، روزہ جیسے پیغمبر اور پیغمبر کی جماعت نے رکھا ویسے رکھنا ہے، وہ روح ہے روزے کی، اپنی زندگی کا ہر عمل پیغمبر کی تعلیمات سے جوڑ کے جو سوسائٹی قائم رکھتی ہے وہ زندہ ہوتی ہے، ترقی کرتی ہے۔ دوسری ترقی کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے اس کے نظام مملکت سے۔ اگر کسی قوم کا نظام مملکت، نظام حکومت دانشور، سمجھدار، معاملہ فہم اور معاملے کو حل کرنے کی صلاحیت اور اجتماعی امور کا انسانیت کی ہمدردی میں ماہر ہوگا، ایسا نظام مملکت چلانے والا سیاستدان اور حکمران قوموں کو ترقی دیتا ہے۔ وہ کلمہ نہ بھی پڑھے جب بھی ترقی دیتا ہے، کلمہ پڑھ کر جو ترقی دیتا ہے وہ تو بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، لیکن امور مملکت، اجتماعی مسائل، غربت کو کیسے ختم کرنا ہے، بیماریوں کا سد باب کیسے کرنا ہے، قوم کے انتشار اور افتراق کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کو کس نقطے پہ اکٹھا کرنا ہے، فتنہ و فساد پیدا کرنے والی طاقتوں کو کیسے ختم کرنا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے ایک اچھے حکمران کی جو خصوصیات ہیں وہ اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ ادارے کیسے تشکیل دینے ہیں، اداروں کے چلانے کے لیے کس طرح کی اہلیت والے لوگ لے کر آنے ہیں، اداروں کے اصول، قاعدے، ضابطے عوام کے حق میں، عوام کی ترقی کے لیے کیسے بنانے ہیں۔ جب ایک نظام مملکت چلانے والی حکومت اگر اجتماعی امور کو سامنے رکھ کر انسانیت کی ترقی کا پروگرام دے گی تو وہ قوم ترقی کرے گی۔ اور قوم پر زوال کب آتا ہے؟ جب کوئی قوم اپنی پیغمبر کی تعلیمات سے کٹ جاتی ہے، ناقص قسم کے لوگ مذہبی سٹیج پر آ جاتے ہیں، نہ دین کا سیاسی شعور رکھتے ہیں، نہ معاشی شعور رکھتے ہیں، نہ اجتماعی شعور رکھتے ہیں، نہ احسان کی صفت کے حامل ہوتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی خوبی اپنے اندر صفات احسان پیدا کرنا ہے، اس کی احسان کی صفت اس کو انسان بناتی ہے۔ پاکیزگی سے محبت ہو، پاکیزہ نظام لے کر آئے گا، طہارت کا خلق ہو تو تہذیب پاکیزہ آتی ہے، سیاست پاکیزہ آتی ہے، معاشی نظام پاکیزگی کے اصول پر آتا ہے، انسانی سوسائٹی کی تشکیل گانے بجانے پر نہیں ہوتی، ڈراموں پر نہیں ہوتی، جھوٹ پر نہیں ہوتی، فراڈ پر نہیں ہوتی، انسانی سوسائٹی کی تشکیل سچائی پر ہوتی ہے، یہ احسان کی صفت ہوتی ہے۔ احسان کے صفات انسان میں پیدا ہوں تو متکبرین کا مقابلہ کرے گا اور انسانی سوسائٹی کے غریب سے غریب انسان کو اعلیٰ عزت کا مقام دے گا، مزدوروں کی توہین نہیں کرے گا، ملازمین کی توہین نہیں کرے گا، اپنے ماتحتوں کا استحصال نہیں کرے گا۔ جب ایک انسان میں انسانی تقاضے سے سوسائٹی کے نظام کی تشکیل کی اہلیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر اعلیٰ درجے کی احسان کی صلاحیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ درجے کا اخلاق ہوتا ہے، اچھے رویے ہوتے ہیں، عوام کی ہمدردی کے رویے ہوتے ہیں، اس کے اندر عدل و انصاف غالب کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف پیغمبر کی تعلیمات سے حاصل کرتا ہے، نبوی تعلیم سے حاصل کرتا ہے۔ سب سے بڑا احسان کا خلق عدل و انصاف ہے۔ جب انسان میں انسانی خوبیاں پیدا ہو جائیں تو یقیناً وہ اپنے دین کو بھی بچاتا ہے اور اپنی دنیا کو ترقی دیتا ہے۔ آج مسلمان کیوں زوال پہ گیا؟ نظام مملکت اس کا، غلامی کا، شیطانوں کا، شیطان کی جماعتیں غالب آ گئی جو نظام شیطان کو غالب کر رہی ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے جہاں شیطان کی جماعت غالب آتی ہے وہاں تو تباہی اور بربادی آتی ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ سماج پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ چکا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ان میں نہیں ہیں۔ بھول چکا اس کا، اولئک فی الاذلین، ان پر ذلت آئے گی، ذلت کا عذاب آئے گا۔ قرآن حکیم جھوٹ بول سکتا ہے؟ قرآن حکیم کبھی غلط بات کہہ سکتا ہے؟ یہ تو نظام الہی کا تعارف کرا رہا ہے کہ نظام الہی یہ ہے کہ اگر تم نے شیطان کی جماعتوں کا، ان کی نمائندہ جماعتوں کا اتباع کیا تو میرا نظام قدرت تمہیں ذلیل کر دے گا، غلام بنا دے گا، تمہاری عزت ختم کر دے گا۔ کہاں تم عزت والے تھے ایشیا، افریقہ اور یورپ پر دین کا جھنڈا لہراتا تھا، ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، قتل انسانی نہیں ہوتا تھا، اس کی حفاظت تھی، ایشیا افریقہ یورپ میں بھوک نہیں ناشتی تھی، خوشحالی تھی، جہالت نہیں تھی، تعلیم تھی، 100% تعلیم ہندوستان میں موجود تھی۔ دین کا نظام پیغمبر کا دیا ہوا جب غالب آیا تو ساری دنیا میں اس نظام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور آج ہم شیطان کے نمائندے بن کے ان جماعتوں کا استقبال کرنے لگے جو شیطانی نظام کا تعارف کراتے ہیں۔ تو نہ ایشیا آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ افریقہ آپ کے ہاتھ میں ہے، نہ یورپ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زوال سے نکلنا ہے تو کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، پکی سچی توبہ کرو، سچی جماعت کے طرف آ جاؤ، ان علماء ربانی کے پیچھے آ جاؤ جو پیغمبر کے وارث بن کر اس مذہب کی تعلیمات کا صحیح تعارف کراتے ہیں۔ دور زوال میں صحیح مذہب کا تعارف عام نہیں ہوا کرتا، ایک خاص جماعت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ دور عروج میں دین کی اشاعت غالب ہوتی ہے، اس لیے اس کی تعلیمات کے ذریعے سے انسانی سوسائٹی میں دین غالب رہتا ہے، اور جب دور زوال آتا ہے تو پھر سچی جماعت وہ ہے جو پیغمبر کے اجتماع میں دین کو پیش کرتی ہے اور ان علماء ربانی سے جوڑتی ہے جو دین کے علوم اور فنون کو حق کی تعلیمات کی روشنی میں انسانی سوسائٹی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج مسلمان دنیا میں دین کی سیاست نہ سمجھنے کی وجہ سے ناکام ہے۔ آج غلامی کا عذاب دین کا معاشی اور سیاسی اور سماجی نظام نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ آج مسلمانوں کے 24 کروڑ افراد ہیں، حکومت مسلمانوں کے نام پر ہے لیکن شیطان کی نمائندہ ہے۔ مسلمان کی حکومت مقصود نہیں ہوتی، دین کی حکومت مقصود ہوتی، دین آتا ہی نہیں، اس لیے آج روزے کے اثرات نہیں ہیں، نماز کے اثرات نہیں ہیں، حج کے اثرات نہیں ہیں،
نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، اپنی عادات نہیں بدلتا، اپنا فراڈ نہیں بدلتا، اپنی غلط سیاست کی حمایت نہیں بدلتا، ظالم جماعتوں کی حمایت نہیں چھوڑتا، کیسا نمازی ہے؟ آخرت کا معاملہ تو جماعتوں سے ہوگا، اگر یہ نماز پڑھ کے شیطانی جماعتوں کا تابے دار ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے تو کامیابی کیسی؟ یہ تو ناکام جماعت کے ساتھ تھا، اس نے تو سوسائٹی کو نقصان پہنچایا۔ حج کرتا ہے، بین الاقوامی اجتماع، امریکہ کی ایجنڈی نہیں چھوڑتا، حج کرتا ہے، سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا، ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑتا، نمبر دو کا کاروبار نہیں چھوڑتا، کیسا حج اس کا؟ ایک فیشن ہے؟ حج تو انقلاب لاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور یہاں جتنے زیادہ حج کیے ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ فراڈ ہے، اس نے حج بھی فراڈ کے پیسوں سے کیا ہوتا ہے۔ عبادت کا اثر کہاں ہے؟ روزہ رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دوسرے بھائی کی غیبت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، انسانیت سے دشمنی رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، شیطان کے نظاموں کو چلانا چاہتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اجتماعی امور کو چھوڑتا ہے۔ یہ تو اجتماعی عبادت ہے جس کا اللہ کے ہاں بڑا وزن تھا، یہ وزن کیوں ختم ہو گیا؟ اس کی روح کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ روزے کی طاقت، جو روحانی طاقت تھی، وہ انسان کو مقابلے کا سبق دیتی تھی شیطانی جماعتوں اور شیطانی نظاموں کا۔ اس مہینے میں تو قرآن حکیم نازل ہو کر شیطانی طاقتوں کو شکست دیتا ہے، اس مہینے میں تو قرآن حکیم آ کر قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے خاتمے کا درس دیتا ہے، اس کا صحیح راستہ متعین کرتا ہے، اس مہینے میں تو غزوہ بدر ہوتا ہے جو ابو جہلوں کو شکست دینے کے لیے تھا، ان کی طاقتوں کو توڑنے کے لیے تھا۔ روح پیدا ہوگی ان شخصیات کے پاس رمضان المبارک کے گزارنے سے جو شیطانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، جو آزادی اور حریت کی بات کرتے ہیں، جو نظاموں کو چیلنج کرنے کی بات کرتے ہیں، جو نظام ظلم کے خاتمے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اس کا سبق سکھاتے ہیں، اس کے لیے اس کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور قرآن حکیم کی صحیح اشاعت کرتے ہیں اور احادیث مبارکہ کی صحیح اشاعت کرتے ہیں، اور پیغمبر کی تعلیمات ایسے نظریے سے جس سے ابو جہلوں کے اور قیصر و کسریٰ کے نظام خطرے میں پڑ جائیں، اس نظریے سے جب ان علماء کی صحبت میں انسان رمضان گزارتا ہے تو اس میں جذبہ حریت و آزادی پیدا ہوتا ہے۔ غلامی کے نظریے کے پیروں کے مرید بنو گے تو غلامی پیدا ہوگی، آزادی اور حریت کے نظریے کے حامل علماء ربانی کے اتباع میں جاؤ گے اور ان کے مرید بنو گے تو آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا ہوگا، شیخ الہند کا اتباع کرو گے تو آزادی کا جذبہ پیدا ہوگا، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کا اتباع کرو گے تو آزادی کا جذبہ پیدا ہوگا، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، آزادی اور حریت کے مجاہدین، ان کا اتباع اختیار کرو تو کبھی بھی اس نظام ظلم کی حمایت نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ کرو گے۔ یہی دین کی صحیح تعلیم ہے، یہی آزادی کا صحیح نظریہ ہے، یہی روزے کا صحیح فائدہ ہے، یہی نمازیں انسان کو معراج پہ پہنچا دیتی ہیں، یہی حج انقلاب لے آتا ہے، یہی زکوٰۃ غریبوں یتیموں مسکینوں کی ہمدردی کا معاشی نظام کا شعور دے دیتی ہے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو یہاں پر ہمیں آج حاصل کرنی چاہیے۔ یہی خاتمہ ہوا انہی چیزوں کا کہ آج پیغمبر کی تعلیمات ہم میں موجود نہیں ہیں، سیاست ہماری ظلم کی موجود ہے، نہ سیاست سے مسائل حل ہو رہے ہیں، نہ مذہب کے پلیٹ فارم سے ہو رہے ہیں، تو پھر انسانیت تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کا فہم نصیب فرمائے، غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری صلاحیت اور استعداد میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔